سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے، روزے سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے۔
ما شاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. بكتاب محمد وعلى محمد اذن مطلب سورة احزاب میں ارشاد رب العزت ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے پیغام کو مسلسل لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، وہ اس پیغام پہنچانے میں صرف اور صرف اللہ کا خوف و خشیت رکھتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف اور خشیت ان کے دلوں پر طاری نہیں ہے، اور اللہ اپنے بندوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اس آیۃ مجیدہ میں اللہ نے اپنے پیغام کے مبلغین کی دو بڑی صفت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ وہ پیغام الہی کی مسلسل تبلیغ میں صرف اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور دوسری صفت کیا ہے؟ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف، کسی کی دہشت، کسی کا رعب، کسی کا جاہ و جلال، کسی کا جاہ و حشم ان کی آنکھوں کو غیرا نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے بندوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اس آیۃ مجیدہ میں اللہ نے در حقیقت ہر اس انسان کو جو فہم و شعور رکھتا ہے اور کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچا رہا ہے، ان دو صفات سے مزین فرمایا ہے۔ اور ان چند دنوں میں جو ہماری گفتگو مسلسل مختلف جگہ ہو رہی ہے، اس میں نائب امام حضرت آیت اللہ خامنئی نے مبلغین کو حکم دیا ہے کہ وہ جہاد تبیین کا فریضہ انجام دیں۔ جہاد تبیین ایک قرآنی اصطلاح ہے، تبیین یعنی کھول کر بیان کر دینا۔ قرآن کریم ارشاد ہو رہا ہے تبیاناً لکل شیء، قرآن کریم ہر چیز کو کھول کر واضح طور پر ایک ایک پہلو کو کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ اس زمانے میں آیت اللہ خامنئی جو نائب امام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مبلغین پر لازم و ضروری ہے کہ وہ مجالس ادا میں، محفل میلاد میں، جہاں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے جمع ہوں، توجہ رکھے گا، خواہ وہ حدیث قصہ کے نام پر ہوں، ماتب کے نام پر ہوں، مجلس کے عنوان سے ہوں، یا پھر محفل میلاد کے ٹائٹل کے تحت جمع ہو رہے ہوں، الغرض یہ کہ جہاں پر بھی قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کی بات کی جا رہی ہو، مبلغ پر لازم و ضروری ہے کہ وہ جہاد تبیین کرے۔ جہاد تبیین یعنی تعلیمات قرآن و اہل بیت کے ایک ایک گوشے کو کھول کر لوگوں تک پہنچا دینا، یعنی اس زمانے غیبت کبریٰ میں کہ جتنا ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ظہور کا زمانہ نزدیک آتا چلا جا رہا ہے، علائم حضرت حجت علیہ السلام پوری ہوتی چلی جا رہی ہے، پس لازم و ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو فکری طور پر، قلبی طور پر اور جسمانی طور پر تیار کریں اس امام کے ظہور سے پہلے، اس لیے کہ ہر امت اپنے امام کے ساتھ اٹھا جائے گی۔ وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قرآن کی واضح آیت ہے کہ ہم ہر امت کو، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ توجہ رکھیے گا، بس ہم جو اس زمانے غیبت کبریٰ میں حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امت ہیں، عزیز نگرامی، ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ بس ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، فکری طور پہ تیار کریں، جسمانی طور پہ تیار کریں، عقیدتی طور پہ تیار کریں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا، اور مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ جتنی نماز واجب ہے، جتنا روزہ واجب ہے، جتنے دوسرے احکام دین ہم پر واجب ہیں، جتنی عزاداری لازم و ضروری ہے، اس سے زیادہ جو چیز ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے وہ حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تیاری ہے۔ یعنی اگر ہم تیار نہ ہوں تو یہ نہ نمازیں ہمارے کام آنے والی ہیں، نہ روزے کام آنے والے ہیں، نہ عزاداری ہمارے کام آنے والی ہے۔ اس لیے کہ معصوم فرما گئے ہیں کہ اسلام کی پانچ بنیادیں نماز اور روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت، اور جتنی تاکید اس ولایت کے بارے میں ہے اتنی تاکید کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے۔ بس اگر میری نماز مجھے امام زمانہ کی نصرت کے لیے آمادہ نہ کرے، میرا روزہ میری امام کی نصرت کے لیے مجھے تیار نہ کرے، میری عزاداری، میرا ماتم، میرے گریا، میرا ہائے حسین کہنا، میرے فرش ادب شانہ، یہ سب اگر مجھے میرے زمانے کے امام جو فرزند فاطمہ ہیں، جو فرزند علی ہیں، جو آخری تاجدار امامت ہیں، کہ جو آ کے خون حسین کا انتقام لیں گے، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے، جو منجے عالم بشریت ہیں، اگر مجھے ان کی مدد و نصرت کے لیے آمادہ نہ کرے تو نہ میری نماز میرے کام آنے والی ہے، نہ روزہ کام آنے والا ہے، نہ مناسک حج کام آنے والے ہیں، نہ ہی عزاداری کام آنے والی ہے۔ اس لیے کہ میرا فریضہ کیا ہے، میں اپنے امام کے ہاتھوں کو مضبوط کروں، میں اپنے امام کی راہوں کو ہموار کروں تاکہ اس کا ظہور جلد از جلد ہو سکے۔ ہر امت پہ لازم و ضروری ہے، جو ٹائم ہمیں ملا ہے، جو وقت ہمیں میسر آیا ہے، جو فرصت اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے، وہ کسی بھی امام کی، توجہ رکھیں، کسی بھی امام کے ماننے والوں کو نہیں دی ہے۔ توجہ رکھیے گا، رسول اللہ کے بعد بہت وقت کم ہے، لوگوں نے فوراً بیعت کرنی ہے علی کے ہاتھ پر، بہت وقت کم ہے، بہت لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے، چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے۔ امام علی کے بعد بہت لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے، جو علی کے پیروکار ہیں لازم و ضروری ہے فوراً امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ امام حسن علیہ السلام کے بعد کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں مل رہا ہے امت محمدی کو کہ وہ سوچیں گے اور میٹنگ بٹھائیں گے اور اجلاس بلایا جائے گا اور کمیٹیاں بنیں گی پھر فیصلہ کیا جائے گا، نہیں، فوراً بیعت کرنی ہے۔ امام حسین کے بعد کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں دی جا رہا امت کو، کیونکہ پہلے سے بتا دیا ہے غدیر خم نے، خطبہ غدیر خم نے بتا دیا تھا کہ رسول کے بعد کون ہے اور علی کے بعد کون ہے اور حسین، حسن حسین کے بعد کون آنے والا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ بس امام حسین کے بعد بھی کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں ملنا کہ میٹنگ بلائی جائے گی، غور و خوض کیا جائے گا اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا، نہیں، بہت کم ٹائم، فوراً بیعت کرنی ہے۔ گیارہویں امام تک یہی صورتحال تھی، توجہ رکھیے گا۔ اب گیارہویں امام کے بعد جیسے امام غیبت میں جا رہے ہیں، اور غیبت کی ایک وجہ کیا ہے، لوگوں کی عدم، یوں کہوں، آمادگی، لوگوں کا تیار نہ ہونا، توجہ رکھے گا، لوگوں کا تیار نہ ہونا۔ یہاں پہ ضمنی طور پہ ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام زمانہ کے قتل کا خوف تھا، جیسے کہ گیارہویں امام کو چھاؤنی میں، فوجی چھاؤنی میں بلا کر رکھا گیا، عسکری، امام حسن کو اس لیے عسکری کہا جاتا ہے کہ فوجی چھاؤنی میں رکھا گیا تھا اور زیر زمین رکھا گیا تھا اور آپ پر کڑا پہرا تھا اور آپ کو حبس میں رکھا گیا تھا، زندان تھا ایک قسم کا، آپ کو ملنے جلنے کی اجازت نہیں تھی، پھر وہاں پہ امام زمانہ کی ولادت ہوتی ہے، پانچ سال تک آپ کی ولادت مخفی رہتی ہے، تو وہ خدا جو حضرت امام حجت کو پانچ سال تک مخفی رکھ سکتا ہے، کیا حضرت امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد بھی کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں تھا کہ امام حجت کی حفاظت کر سکے؟ ضروری تھا کہ ایک غیبت طولانی اختیار کی جائے۔ وہ خدا جو بے رحم موجوں کو، توجہ رکھے گا، وہ خدا جو بے رحم تلواروں کے نیچے سے، چلتی ہوئی ننگی تلواروں کے نیچے سے موسیٰ کو زندہ بچا سکتا ہے، وہ خدا کہ جو بے رحم موجوں کے تلاتم سے موسیٰ کو دشمن کے گھر تک پہنچا سکتا ہے، کہ وہ اپنی آخری حجت کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن وہاں پر مسئلہ کچھ اور ہے موسیٰ کے ساتھ، یہاں مسئلہ کچھ اور ہے۔ یہاں پر ایک قوم کو آمادہ کرنا ہے تاکہ یہ قوم در حقیقت اس وعدہ الہی پر عمل پیرا ہو سکے، جامع عمل پہنا سکے۔ وہ وعدہ الہی کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، کہ وہی رسول ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے ادیان عالم پر غلبہ عطا کرے۔ تو اس غلبے کے لیے، امام کے لیے ایک ایسی امت کی ضرورت تھی کہ جس کی تیاری چاہیے تھی۔ لہذا یہ سارا سلسلہ کیا ہے؟ امام کے لیے تیاری ہے، اور پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری نماز، میرا روزہ، اور میرا اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ میری زندگی کے مباح کام، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، آرام آسائی، بی بچوں کے ساتھ سیر سپاٹے پہ جانا، شاپنگ کرنا، ٹی وی دیکھنا، خبریں پڑھنا، چائے پینا، ناشتہ کرنا، یہ سب جو کام ہم کر رہے ہیں، یہ سب بشمول نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد و تولا و تبرع، تقلید اور عزاداری امام حسین علیہ السلام، اگر یہ سب مل کر مجھے آمادہ نہ کرے امام حجت کے لیے، میری زندگی کو کوئی فائدہ نہیں۔ میری زندگی وقودہ الناس والحجارہ، آگ کا ایندھن بن جائے گی۔ لہذا مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم عزادار ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم نمازی ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم فلاں ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں۔ اگر یہ سب مجھے میرے امام کی نصرت کے لیے آمادہ نہ کرے، معصوم فرما گئے ہیں کہ جتنی تاکید اس ولایت امام کے لیے ہے، تمہارے زمانے کا امام، ٹھیک ہے کہ علی کو اس لیے خلیفہ بلا فصل ماننا ہے کہ رسول کے بعد کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے، کوئی فاصلہ نہیں آنا چاہیے، لہذا وہ جو فاصلے کے قائل ہیں ہم ان کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، بلا فاصلہ خلیفہ علی۔ اب جیسے ہی رسول کی آنکھیں بند ہوں گی، علی کی ولایت شروع ہوگی، علی جائیں گے حسن آئیں گے، حسن جائیں گے حسین آئیں گے، ایک ایک کر کے امام چاہتا چلا جائے گا، لیکن اگلے کی امامت و ولایت شروع ہوتی چلی جائے گی۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ پس اس بنا پر ہر زمانے کے لوگوں کو ٹائم نہیں ملا جتنا ہمیں ملا ہے، اور جتنا وقت اس زمانے غیبت میں ہم نے حاصل کیا، اگر یہ سب مجھے امام کی نصرت کے لیے آمادہ نہ کرے، تو پھر نہ میری نماز، نہ میرا روزہ، نہ میری عزاداری، نہ میرے گریے، کوئی چیز کام آنے والے نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں اگر اپنے امام حجت کے ہاتھوں کو مضبوط نہیں کر رہا ہوں، امام حسین پر روتا رہا ہوں، جناب زہرا پہ گریہ کرتا رہا ہوں، حضرت علی کا ماتم کرتا رہا ہوں، اپنے امام وقت کو ایک مثال دے کر میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور ایک مثال مسلسل میں دے رہا ہوں، اگر ہم غدیر خم کے میدان میں ہوتے، من کو تو مولا ہو فہد علی مولا سنتے، اور پھر سرکار غدیر خم کے میدان میں ایک ایک کا نام لے کے بتاتے کہ میرے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، بارہ ائمہ کے نام بتاتے۔ اب رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں، ہم اس دور میں موجود ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کس کے ہاتھ پہ بیعت کریں بتائیے، مشکل سوال ہے امام علی۔ خوب، لیکن اگر میں رسول اللہ کے جانے کا اتنا غم مناؤں، عزاداری کروں، سر و سینہ پیٹوں، یا رسول اللہ چلے گئے، وہی کے دروازہ بند ہو گیا، ہائے رسول چلے گئے، ہائے رسول چلے گئے، اور مولا علی کے ہاتھ میں بیعت نہ کروں، میں کتنا ہی بڑا صحابی کیوں نہ ہوں، کیا میری صحابیت، میری نماز روزہ قبول ہے؟ سادی سی بات نہیں۔ اس مثال کو ایک اور اسٹیپ آگے لے جائیے، امام علی شہید ہو جائیں، میں امام علی وائے علی کچھ تشدد آتی ہے گرد و پہم سے یہ صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، اور خامہ کا ماتم شروع کر دوں، روم اور چلاؤں، ہائے مولا علی قتل ہو گئے، اور اتنا روم اتنا روم مر جاؤں، لیکن امام حسن کے ہاتھ پر بیعت نہ کروں، کیا میری عزاداری امام علی کے سوگ میں قبول ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اگلے امام کی بیعت نہیں کی۔ اب اس کو آخری امام تک لے جائیے، اگر میں 11 امام کی عزاداری کروں، 13 معصومین کی عزاداری کروں، اور امام حجت کی نصرت نہ کروں، آسان مرحلہ نہیں ہے۔ اگر رسول کے زمانے میں ہوتا، میری صحابیت منہ پہ مار دی جاتی، علی کے ہاتھ میں، اگر علی کا پیروکار ہوتا علی کے زمانے میں، لیکن حسن کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر رہا، مرحلہ اتنا آسان نہیں. گیارہ ائمہ تیرہ معصومین کی عزاداری کروں، پیروی کروں، لیکن امام وقت کی پیروی نہ کروں، ان کے ظہور کی راہیں ہموار نہ کروں، تو تیرہ معصومین کی پیروی بھی مجھے کام آنے والی نہیں ہے. لہذا مرحلہ بہت سنگین ہے حضرت علی کرمی، نہ بہت ہی جو صورتحال ہے اس دور کی، کہ جتنا ٹائم ہمیں ملا ہے اتنا امتحان بھی ہمارا سخت ہے. توجہ رکھیے گا، جتنا وقت ہمیں ملا ہے اتنا امتحان بھی ہمارا سخت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد. ان ایک کام میں سے جو ہم امام زمانہ کے لیے کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو امام کے لیے مفید کارآمد اور فعال اور مفید بنا سکتے ہیں، وہ ہیں ہمارے فیصلے، وہ ہے ہمارا ڈیسیژن، وہ ہے کسی موقع پر ہمارا موقف اور ہماری رائے قائم کرنا. جہاد تبیین کیا ہے؟ جہاد تبیین یہ کہ اس زمانے غیبت میں، کہ جب تم امام کے نزدیک تر ہوتے چلے جا رہے ہو اس زمانے سے، تمہیں وقت بھی زیادہ ملا ہے، تو اپنے لیے امتحان کی تیاری کرو. لیکن کیا کریں کہ ان پاکستان میں، پاکستان کے بعد ہمیں اتنا سلایا، گزشتے 40-45 سالوں میں اتنا سلایا کہ سن کر دیا، عزاداری کے نام پہ سلایا ہے، نماز کے نام پہ سلایا ہے، ماتم کے نام پہ سلایا ہے، ماتم کرو. امام کا یہ تو اسلامی انقلاب ایران کا صدقہ ہے، یہ تو خمینی بشکن کی آواز حق تھی، کہ جس کو ساتویں امام نے اپنے زمانے میں کہا تھا، قوم سے ایک مرد کھڑا ہوگا کہ پوری دنیا اس کے مخالف ہوگی، وہ تنے تنہا اس کی قوم ڈٹی ہوئی ہوگی حق کے مقابلے میں. امام موسیٰ قادم نے امام خمینی موسوی روح اللہ موسوی کے لیے کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ امام زمانہ کے لیے تیاری کرو، جس کو ہم بھول چکے تھے، جس کو ہمیں بھلا دیا گیا تھا، جس کو جان بوجھ کر پردہ ڈالا جا رہا تھا کہ پاکستان کے بعمل عزاداروں کو سلا دیا جائے. لہذا ممبروں سے، خطیبوں کے ذریعے سے، مولوی، ملا، شاعر، ذاکر، سب نے آگے گمراہ کیا ہے. اور اب تو ماشاءاللہ سے کیا کہیں کہ امامے بھی آ گئے ہیں، جاری امامے بھی آ گئے، 3 کو پیر کے نیچے، 5 کو ہاتھ میں رکھو، ماشاءاللہ دے دنا دن نعرے لگ رہے ہیں. خب یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں، توجہ رکھیے گا. جعلی آیت اللہ بنائے جا رہے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیے گا، خدا حفاظت کرا آیت اللہ سیستانی کی، کہ ان کے بعد جو پلاننگ کی گئی ہے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر تشیع کو نابود کرنے کے لیے، یہ لندن سے جو فدق چینل اور امام حسین چینل بنائے جا رہے ہیں، اور ملکہ عزبت آجہانی کو جو ہے وہ سیدہ کہہ کے مخاطب کر رہے تھے، یہ صادق شیرازی گروپ، یہ کون تھے؟ ملکہ عزبت کو کہہ رہے ہیں یہ سید زادی ہے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ تشیع کی روح کو تبدیل کر دیا گیا. جتنے اسلامی انقلاب، جتنے حق کا پیغام، امام زمانہ کا پیغام آگے بڑھ رہا تھا، اتنا ہی ہمیں پیچھے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو ہمیں تیار کرنا، ہمیں تیار ہونا عزیزانی کرامی، آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں، کان کھول کے رکھنے ہیں، ہمیں بصیرت چاہیے، بینائی نہیں چاہیے، بصیرت، عقل کی روشنی کو بصیرت کہا جاتا ہے. توجہ رکھیے گا، مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد. لہذا جتنا وقت ہمیں ملا ہے اتنا امتحان بھی سخت ہے. بقول مولا کائنات کہ تمہیں چھانا جائے گا، تمہارے خالص کو ناخالص سے جدا کیا جائے گا. ولایت کے نام پہ کوئی چھوٹا موٹا امتحان ہونے والا نہیں ہے، ولایت کے نام پہ بڑا سخت امتحان ہونے والا ہے، ایسا امتحان کہ جس سے ایمان کھل کے سامنے آ جائے، ایمان کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے کہ تمہارا ایمان کس درجے کا ہے، کس درجے کا ہے. کیونکہ ایمان کے اسلحے کے بل بوتے میں نے سروائیو کرنا ہے، میں نے جینا ہے، میں نے ایمان تک پہنچنا ہے. اگر میرا ایمان ہی ناقص ہو جائے، میرا ایمان ہی ضعیف ہو جائے، میرا ایمان ہی لنگڑا لولا اور زخمی ہو جائے، میں ایمان تک نہیں پہنچ سکتا. چھوٹی سی مثال میں دوں اور پھر گفتگو آگے بڑھو. مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد. اب ہم اپنے ایمان کو دیکھیں نا، ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آخری امام کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں. اب ایک انتظار کا معنی جو ہمارے ذہن میں، کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، ایسے ایسے بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ سے، وہ کہتے ہیں انتظار، یعنی بس ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، بس جو کچھ کرنا وہ آ کے کریں گے۔ یہ سارے، یہ ساری وہ منحرف تعلیمات ہیں کہ جو غیروں سے یہاں پر آئی ہیں۔ وَإِلَّا اگر انتظار کا حقیقی مفہوم تلاش کیا جائے، یعنی امام کے لیے تیاری، امام کے لیے تیاری۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے غیبت میں ضروری ہے، تو ایمان کے ذریعے سے ہمیں امام تک پہنچنا ہے، امام کے خیمے تک پہنچنا ہے۔ ایک چیز جو ایمان کو بہت تیزی سے نقصان پہنچا رہی ہے، آئے ہم دیکھیں ہمارا ایمان زخمی تو نہیں۔ آپ کسی لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں، اگر موٹر سائیکل ہے تو ٹائروں کی ہوا چیک کرتے ہیں، آپ آئل چیک کرتے ہیں، آپ فیول چیک کرتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں ریڈیٹر کے پانی چیک کرتے ہیں، فیول چیک کرتے ہیں، جب مطمئن ہو جاتے ہیں، جب گاڑی اسٹارٹ کر کے اپنی منزل کی طرف ایک لمبے سفر پہ جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ایمان کا ظہور کب ہونے والا، لیکن ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تو ہمارے پاس ایک گاڑی ہے ایمان کی، اسے چیک کرنا ہے۔ اور یہ مسلسل یہ وسیلہ ایمان کا کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ امام سے معصوم سے پوچھا، معصوم بتائیے مومن کیا نعوذ باللہ زنا کر سکتا ہے؟ امام نے کہا قد یکون، ممکن ہے مومن کبھی یہ غلطی کر بیٹھے، کبھی ممکن ہے۔ امام سے پوچھا مومن چوری کر سکتا ہے؟ امام نے کہا قد یکون، ممکن ہے مومن کبھی چوری کر بیٹھے، کبھی ممکن ہے، انسان کر۔ امام سے پوچھا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ امام نے کہا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ معصوم، جس کے سر پر آیت تطہیر کا تاج رکھا ہے۔ مولوی ملا شاعر ذاکر نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ علم لدنی، معصوم من اللہ، جو حجت ہے، جس کی اطاعت واجب ہے، جو معصوم من اللہ، وہ کہہ رہا ہے مومن کبھی زنا کر سکتا ہے، مومن کبھی ہو سکتا ہے جھوٹ بول دے، لیکن مومن مزہ چاہتا ہوں چوری کر سکتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس چھوٹی سی مثال کو لے لیجئے، ہماری زندگی میں کتنا جھوٹ ہے، ہم روزانہ اپنے ایمان کو ضعیف سے ضعیف تر کرتے جا رہے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان کتنا جھوٹ ہے، بچے ماں باپ سے، ماں باپ بچوں سے، رشتہ دار ایک دوسرے سے، یہی جھوٹ جو ہم عزاداری کے نام پہ بول رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ مجلس 9 بجے شروع ہوگی، مولانا 9:30 بجے آپ ممبر پہ ہوں گے، مجلس شروع ہو رہی ہے، کتنا لیٹ، ہم کب اپنے آپ کو تیار کریں گے؟ یہ بھی جھوٹ ہے، سیدھا نگر والا میں نے فرمائی یہ جھوٹ ہے، مولانا لوگ نہیں آتے۔ میں نے کہا ایک مہینے سے آپ کی ڈسٹرب ہوگی، اگلے سال سے خود بخود لوگ آمادہ ہو جائیں گے۔ ہمارے گھر میں مجلس ہوتی ہے تو ہم نے طے کیا کہ جناب ایک وقت مقرر ہے 20 منٹ کی، مثال کے طور سبحانی ہے، ایک سلام 10 منٹ کا، 50 منٹ ایک گھنٹے کی مثال تقریر، ایک نوحہ سلام 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر مجلس سلام، ٹائم سے شروع ہوتی ہے، ٹائم پہ ختم، جو آ گیا آیا، نہیں آنے، ایک مجلس ڈسٹرب ہوئی اس کے بعد اگلے سال لوگ خود بخود آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ جو ہم بول رہے ہیں زرداری کے نام پہ، کیا امام حسین علیہ السلام راضی ہیں، جناب زہرا راضی ہیں؟ اس میں ہم سب شریک ہیں، صرف بانی مجلس کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب شریک ہیں۔ تو یہ ہم اپنے ایمان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیا کام کریں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو سکے؟ دیکھیے، یاد رکھے گا کہ 11 ائمہ کے زمانے کی تاریخ ہمارے پاس ہے۔ جہاد تبیین یہی کہ وہ 11 ائمہ کو صرف نام چومنے کے لیے نہیں کہ مسجد میں جاؤ 11-12 ائمہ کا نام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چلو جی چوم لیا، سارا مسئلہ عقیدت کا بنا دیا ہے، 12 امام کے علم لگا دیے، اس کے بعد ان کو چوم لو، یہ کچھ نہیں کہتے۔ زندہ امام کے پاس جاؤ گے تو وہ تو تمہیں تقلید کا بھی کہے گا، وہ تو ولی فقیہ کی اطاعت کا بھی کہے گا، وہ تو کہے گا نماز بھی پڑھو روزہ بھی رکھو۔ تو زندہ امام کو تو ہم بھول گئے، کیونکہ امام کی حدیث ہے کہ لوگ یہ کہیں گے امام کے آنے میں دیر ہوگی، تو لوگ یہ کہیں گے امام مارے گئے، امام لوٹ گئے، امام قتل ہو گئے، امام نہیں آ رہے۔ لوگوں کا یہ وہ جو انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ ایمان ضعیف ہے، ایمان کمزور ہے لوگوں کا،
یقین نہیں ہے خدا کے وعدے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ليغلبه على الدين كله, کہ تمام ادیان عالم پہ غلبہ عطا کرے گا. رسول اللہ کی حدیث, امام علی کی حدیث, تمام ائمہ طاہرین کی احادیث موجود ہے امام زمانہ کے لیے, اس میں کسی بھی یقین نہیں ہے. انتظار کرنے والے, انتظار کرنے والے جو ہیں وہ ان کے ایمان ضعیف اور کمزور ہو جائیں گے. ملک دور بھیجی محمد والے محمد کا. ہمیں ایک کام کرنا ہے اپنے ایمان کو مضبوط, جو ہم فیصلے کر رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے فیصلے کریں, خواہ وہ اجتماعی ہو یا انفرادی ہو, گھر کا مسئلہ ہو, دیوار سے دیوار کا مسئلہ ہو, پڑوسیوں کے ساتھ مسئلہ ہو, آفس کا مسئلہ ہو, ایڈمیشن کا مسئلہ ہو, طلاق کا مسئلہ ہو, شادی کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, ایک بات اپنی پریکٹس میں لے آئیں کہ ہم نے سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بتایا کہ ہم نے بہت جھوٹ بولا, لیکن ہم جھوٹ کے ذریعے سے کہیں نہیں پہنچ سکے. کہیں نہ کہیں اگر کہانی کھلتی ہے, جو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, جب جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ایسا نہیں کہ جھوٹ کا کوئی فائدہ. وقتی طور پہ انسان اپنے آپ کو یہ دلاسہ دے رہا ہوتا ہے میں کامیاب ہوں, میں کامیاب ہوں, میں کامیاب ہوں, لیکن جھوٹ بول کر انسان کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. گناہ کے ذریعے سے خدا کسی کو عزت نہیں دیتا, توجہ رکھے گا, گناہ کے ذریعے سے کوئی دنیا میں عزیز نہیں ہوا, ذلیل ضرور ہوا, عزیز کوئی نہیں ہوا. تو ہمیں ایک کام یہ کرنا ہے اپنے امام حجت کی تیاری کے لیے, تاکہ اس دور میں ہمیں ہم اس وقت سے استفادہ کریں. ہمارے فیصلے صحیح ہونے چاہیے, اور ان فیصلوں سے پہلے جو چیز لازم و ضروری ہے وہ ہمارا یقین, ہمارا فیت, ہمارا آئیڈیا, ہماری آئیڈیالوجی اور ہمارا اعتقاد ہے. اگر میرا عقیدہ صحیح ہے, اگر میرا فیت یقین صحیح ہے, اگر میری آئیڈیالوجی صحیح ہے تو میرے فیصلے بھی صحیح ہوں گے. یہ آج کل فیشن چل رہا ہے نا, میرا عقیدہ, میرا عقیدہ, میرا آپ کا عقیدہ کوئی نہیں ہوتا. عقیدہ وہ ہوتا ہے جو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے تحت ہوتا ہے, متصادم نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا, یہ ہمیں ان 40-50 سالوں میں میرا عقیدہ, میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا, مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں. آگے ذاکر مولوی ملا شاعر ذاکر اپنا عقیدہ بیان کر کے آپ کے عقیدے کو خراب کر دیتا ہے. میرا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو قرآن کا عقیدہ ہے, آپ کا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو اہل بیت کا عقیدہ ہے, آپ کا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو کربلا والوں نے آپ کو دیا ہے, آپ کا عقیدہ وہ ہونا چاہیے تعلیمات اہل بیت کی پیروی میں نظر آئے, نہ کہ ان کے مد مقابل مخالف اور معاند نظر آئے. لہذا ہمیں تیاری کرنی ہے امام حجت کے لیے. اس کے لیے ایک پریکٹس ہمیں کرنی ہے کہ جھوٹ نکالنا ہوگا. عہد کریں اپنے آپ سے, فرض ادا پر عہد کریں کہ ہم اپنے جھوٹ نکال, کیونکہ یہ جھوٹ روزانہ میرے ایمان کی بنیادوں کو کمزور کر رہا ہے. توجہ رکھیے گا, کمزور کر رہا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں بہت با ایمان ہو گیا, یہ کب کھلے گا؟ کوئی گناہ کا موقع آئے گا اور میرے ایمان کی عمارت ڈھہ جائے گی. میری ایمان کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی. وہاں پتہ چلے گا, کوئی چھوٹا سا گناہ آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا ایمان کتنا مستحکم ہے. میں اپنی آنکھوں کو نہیں بچا سکتا گناہوں سے, میں اپنے کانوں کو نہیں بچا سکتا, میں اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکتا, میں اپنے ہاتھوں پیر کو کنٹرول نہیں کر سکتا. حتی یہ ٹچ اسکرین موبائل, اینڈرائڈ موبائل جو آپ کے سامنے ہے, میں اس پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا بعض اوقات. توجہ رکھیے گا. لہذا یاد ہے کہ نوجوان نسل خصوصاً اس میں مبتلا ہے, یہ ٹچ اسکرین میں. اصل کب پتہ چلے گا کہ آپ نے امام حسین کی عزاداری کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کیا؟ جب تمہاری آنکھیں بیٹا, جب تمہارے ہاتھ کی انگلیاں اور تمہاری انگلیوں کے پور جو ہیں جو اسکرین پہ چل رہے ہیں, اسکرول کر رہے ہیں, اسے آگے پیچھے کر رہے ہیں, اگر ان میں طاقت ہوتی ایمان کی تو تم گناہ کی طرف نہ جاتے. تمہارے ایمان میں طاقت ہوتی, تم نے اگر حسین حسین کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہوتا, تم نے یا عباس کہہ کے عباس کی وفا کا درس لیا ہوتا, تم نے علی اکبر کا ماتم کر کے علی اکبر کی سیرت و پیروی میں تعصیہ امام کی پریکٹس کی ہوتی, تو اس چھوٹے سے گناہ کو چھوڑنے میں ہمیں آسانی ہو جاتی. لیکن چونکہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے لیے رونا ہے, آپ رو لیں, اس کے بعد سب کچھ مائنس اور ڈیلیٹ اور کلیئر ہو جائے گی ہسٹری آپ کی, اس کے بعد دوبارہ جائیں وہاں سے, دوبارہ ٹنکی بھر کے آئیں گناہوں کی, اس کے بعد یہاں کے ڈیلیٹ کر دیں, امام حسین کی عزاداری کا انتہائی غلط معنی ہمارے ذہن میں ڈالا گیا ہے. حدیث میں ہے امام رضا نے فرمایا جس کے آنسو بہ جائیں حتی تصرو دموعک خلق دی غفر اللہ ما تقدم قلیلا او کان کثیرا. خدا اگر تمہارے آنسو بہ جائیں تمہارے گالوں پر, خدا تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. خدا چھوٹا ہو یا بڑا جو تم نے گناہ معاف کر دے گا. اس کا مطلب ہے کہ کیا عزاداری کوئی فیکٹری ہے کہ وہاں گناہ کر کے آؤں, یہاں آنسو بہوں, زیرو میٹر دوبارہ جاؤں, دوبارہ کر کے آؤں؟ آیا یہ امام حسین چاہتے تھے؟ امام رضا یہ کہنا چاہتے تھے؟ یہ انتہائی ناقص تصور ہے. تو ایمان کا کب پتہ چلے گا؟ ایمان کا اس وقت پتہ چلے گا جب گناہ کا موقع آئے اور میں اپنا آپ کو رو سکوں. معصوم سے پوچھا گیا, معصوم بتائیے ذکر الہی کیا ہے؟ اب ہم ذکر الہی پڑھ رہے ہوتے, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ذکر الہی کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے, کہا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مثلا اس نے راوی نے کہا, امام نے کہا ان من ذا, یہ اس میں سے بھی ہے. پھر پوچھا کہ حقیقت ذکر الہی کیا ہے؟ مولا بتائیے ہم ذکر کر رہے ہیں, ذکر الہی کی حقیقت کیا ہے؟ امام نے فرمایا ذکر الہی کی حقیقت یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے گناہ مجسم ہو کے آ جائے تمہارے قدم رک جائیں, تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں, تمہارے کان اپنی توجہ کہیں اور متوجہ کر لیں, تمہاری زبان رک جائے, تمہارے قدم رک جائیں, تمہاری سوچ وہاں پر اسٹاپ ہو جائے. ذکر الہی کی حقیقت یہ ہے. ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہیں, ذکر الہی ہے ذکر اہل بیت. امام حسین کا ذکر, اہل بیت کا ذکر, کربلا والوں کا ذکر ایک معنی میں ذکر الہی ہے. کتنے عرصے سے کر رہے ہیں ذکر الہی عزیز علی کرامی. دیکھیے کہ گناہ کے موقع پر ہم رکتے ہیں. میں نے بتایا عزاداری کے نام پہ گناہ کیے جا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ عزاداری اس سے مبرہ ہے, یقیناً مبرہ ہے. اہل بیت نے جو عزاداری دی, توجہ رکھیے گا. انسان عطار کی پرفیوم کی دکان پہ جاتا ہے, پانچ منٹ کھڑا رہتا ہے, واپس آتا ہے خوشبو آ رہی ہوتی. کہاں سے آ رہے ہو؟ پرفیوم کی دکان سے آ رہا ہوں. پرفیوم لگایا نہیں ہے, چونکہ ماحول سے آیا ہے, ماحول کا اثر اس کے بدن اور لباس پہ ہوا, خوشبو آ رہی ہے. انسان چمڑے کے کارخانے جاتا ہے, قصاب کی دکان پہ جاتا ہے جہاں ایک خاص قسم کی بدبو ہوتی ہے, واپس آتا ہے بدن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. آپ گوشت کو, آپ نے پریکٹس کی ہوگی نا, عید کے دن جب آپ گوشت کو پیک کر رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں آپ کے ہاتھوں سے گوشت کی بو آنے لگتی ہے. خوب, گوشت کو آپ نے کھایا نہیں ہے, صرف استعمال کیا ہے, صرف قصاب کی دکان پہ گئے, چمڑے کے کارخانے گئے, بو آنے لگتی ہے. دس منٹ کے لیے, پانچ منٹ کے لیے. میں کتنے سال سے عزاداری کر رہا ہوں, حسین کی خوشبو میرے کردار سے آ رہی ہے. سوچیں, حسین خوشبو نہیں ہے, حسین خدا کی خوشبو ہے, حسین رسالت کی خوشبو ہے, حسین ولایت کی خوشبو ہے, حسین نور ہے, حسین ہادی ہے, حسین ہدایت ہے. تو میں جو عزاداری کر رہا ہوں, ذکر حسین کر رہا ہوں, ذکر کربلا والوں ذکر کربلا کر رہا ہوں, تو کیا میرے کردار سے حسین کی خوشبو آ رہی ہے؟ سوچیں عزیز علی کرامی. تو ہمیں جس چیز کی پریکٹس کرنی ہے وہ یہ کہ جھوٹ چھوڑیں, عہد کریں امام سے کہ مولا جھوٹ نہیں بولیں گے. ایک دو, اپنے فیصلوں کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق پابند کر رہے ہیں اپنے آپ کو. عزیز علی کرامی, یقیناً آپ کو اس قسم کی مجالس سننے کو نہیں ملتے. آپ کے مولانا پتہ نہیں کیا خوش مجلس پڑ گئے, لیکن تھوڑی دیر جا کے بستر جب لیٹھیے گا تو میری باتوں کو سوچئے گا کہ میں کیا کہہ کے گیا ہوں آپ سے. اگر چاہتے ہیں کہ امام کے لیے مفید بنے, چاہتے ہیں اپنے امام وقت کے لیے کارآمد بنے, چاہتے ہیں کہ اس ہستی کے لیے کہ جو امام حسین کے خون کا انتقام لینے والی ہے, اگر چاہتے ہیں اس کے ہاتھوں کو مضبوط کریں تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا. مل کے درود بھیجیے محمد والا. کیا کام کریں؟ اپنے فیصلوں کو مضبوط کریں. کس طرح کریں؟ امام فرما رہے ہیں, آئیے معصوم کی بات کریں. معصوم کے علاوہ کوئی اور استاد ہو سکتا ہے ہمارا کہ جو ہمیں دنیا اور آخرت کی خوبی بتائے؟ اذا حممت بامرن, مولا بتائیے ہم کیا کام کریں. ہمیں زمانہ غیبت میں ہمیں سنا سنا کے سن کے ہم کیسے اپنے ارادوں کو مضبوط کریں, اپنے عزم کو مضبوط کریں, اپنے فیصلوں کو مضبوط کریں, ہمارا فیصلہ صحیح ہو. نوجوان بچے بیٹھے ان کے لیے ایک مثال میں دیتا ہوں, مثال بہت زیادہ مناسب ہے لیکن سمجھانے کے لیے. لانگ جمپ آپ نے دیکھی ہوگی, لانگ جمپ میں جو ایتھلیٹ ہوتا ہے وہ ایک خاص مقام سے دوڑتا ہوا آتا ہے, لیکن وہ دوڑنے سے پہلے اس کے قدم نپے تولے ہوتے ہیں. وہ ایسا نہیں کہ مثلا رضیہ چورنگی تک نکل جائے، نہیں، وہ قدم ناپتا ہوا جاتا ہے کیونکہ اس نے پریکٹس کی ہے کہ مجھے اتنے قدم چلنا ہے، اتنے قدم دوڑنا ہے، اتنے قدم پہ میں نے جمپ کرنی ہے. وہ ایتھلیٹ دوڑتا ہوا آئے گا، اب جہاں سے اس نے اپنے آپ کو بوسٹ کرنا ہے، فلائگ دینا ہے، اپنے آپ کو جمپ لگانی ہے، اور وہاں پر آ کر اس نے اپنی پوری طاقت کو جمع کر کے اپنے آپ کو اچھالنا ہے. اگر وہ قدم جو اس نے اپنی منزل سے شروع کی تھی نبے تلے نہ ہوں، گنے ہوئے نہ ہوں، کاؤنٹیبل نہ ہوں، یہ ایتھلیٹ کتنا ہی بڑا ماہر کیوں نہ ہو، یہ لانگ جمپ پہ فیل ہو جائے گا. کیونکہ وہ نقطہ جہاں سے اس نے اپنے آپ کو اچھالنا ہے، جہاں سے اس نے ہوا میں فلائی کرنا ہے، اڑنا ہے، تاکہ وہ اس مقام پہ پہنچے کہ جو اس کی کارکردگی پرفارمنس میں بنیادی کردار ادا کرے، جس کے لیے کہا جائے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک لانگ جمپ کے قابل بنایا ہے. تو وہ گنے چنے قدم ایک طرف اور وہ نقطہ ایک طرف کہ جہاں سے اس نے اپنے آپ کو اچھالنا ہے. ایک اور مثال دوں بچوں کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ میدان میں بالر بالنگ جب کلانے آتا ہے تو وکٹ امپائر سے لے کر ایک خاص مقام تک جو اسے گنے ہوئے قدم ہوتے ہیں وہاں پہ اس نے ایک نشان لگایا ہوا ہوتا ہے، وہ اس سے بھی پیچھے جاتا ہے، وہ وہاں سے وارم اپ شروع کرتا ہے، دوڑنا شروع کرتا ہے. جیسے اس نشان مقررہ پہ پہنچتا ہے وہاں سے اب اس کے قدم انتہائی نپے تلے ہوتے ہیں، اب اس کے ہاتھوں کی فزیکل باڈی، اس کے قدم، اس کا ہاتھ، اس کی ہر چیز، اس کی نگاہیں مرکوز ہوتی ہیں اپنے ٹارگیٹ پر. اور جیسے ہی وہ امپائر کے پاس گزرتا ہے اب یہاں پہ اس کو پرفارمنس کرنے کا وقت آیا ہے، اب اس نے ہاتھ گھما کے بال کرا دینی، وہ خود یہاں کھڑا رہے گا. اب اس کی جو تمام طاقت و قدرت، آرٹ اور فن تھا، اس کی جو اسکل تھی، اب وہ ہاتھ کی انگلیوں میں ہے. قدم اپنی دوڑ کر چکے، سانس دے چکا، دوڑ کر چکا، امپائر کے پاس آ گیا، اب جو کچھ بھی ہے اس کی انگلیوں میں ہے. اب جو انگلیاں اس تمام طاقت و قدرت کے بعد اپنا ہونا دکھائیں گی وہ اس کی پرفارمنس میں کردار ادا کریں گی. یہ چھوٹی سی مثال تھی دو نوجوان بچوں کے لیے. گنے چنے قدم، وہ بھی ایک ایک وقت تک. امام سے پوچھے مولا بتائیے کیا کریں کہ ہم امام زمانہ کے لیے مفید بن سکیں. امام کہیں گے اذا حمم دب امرن. کوئی لمبی چوڑی فزیکل رپورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑی ٹیم بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. امام نے کہا روز مرہ پریکٹس ختم. مائنڈ کا گیم ہے سب، اپنے ذہن کو حاضر کر لو. اس کو کہتے ہیں حضور ذہنی، یعنی آپ کا ذہن حاضر ہو کہ آپ کیا کام کریں. امام نے فرمایا اذا حمم دب امرن فتدبر، جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کی عاقبت اور انجام اور اس کے اینڈ کو سوچ لیا کرو. معمولی سی حدیث ہے، کوئی بھی کام کرو، دنیا کا کام ہو، آخرت کا کام ہو، عزاداری کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، اذا حمم دب امرن، جب ارادہ کر لیا، جب موڈ بنا لیا، جب تم نے ایک فیصلہ لے لیا کہ جناب مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے یہ فعل انجام دینا ہے، بامرن کوئی بھی کام ہو، فتدبر. امام نے کہا تدبر کرو. تدبر کرو یعنی اس کی عاقبت اور اس کے اینڈ اس کے انجام کو دیکھو. اگر وہ اچھا ہے، اگر وہ قرآن و تعلیمات اہل بیت کے مطابق ہے انجام دو، اگر مطابق نہیں ہے انجام نہ دو. اچھا یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بہت شاید بڑا لگ رہا ہو بہت سے بچوں کو یا بہت سے افراد کو، یہ قرآن و اہل بیت، قرآن اہل بیت. یاد رکھیے گا تھوڑی دیر کے لیے اس مجلس میں آ جائیے، وہ جو کچھ آپ نے سنا سے نکال دیجیے. رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے در میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ وعیدت اہل بیت. ما ان تمسک، تم جب تک ان سے تمسک رکھو گے، تمسک جو زان پہ رکھ کر اور الماری پہ رکھنا نہیں ہے، اہل بیت کے بارہ علم بنانے نہیں ہیں، مولا عباس کہنے لگا کہ چن لینا کافی نہیں ہے. اذا انی تارک الفکم سقلین کتاب اللہ عیترتی و اہل بیتی ما ان تمسک، جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے، تمسک انہیں کا دامن تھامے رہو گے، جب تک ان سے وابستہ رہو گے, جب سے ان سے کنیکشن رہے گا تمہارا, لن تضل بعدی ابدا, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تضل, لن یعنی کہتے ہیں اصل کبھی نہیں ہوگے, ہرگز نہیں ہوگے. کون رسول اللہ کہہ رہے ہیں, کائنات کا سچا ترین انسان, وہ کیا کہہ رہے ہیں, لن تضل بعدی ابدا, میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر اہل بیت کا دامن تھاما. ایک موبائل چارج کرنے کے لیے میں چارجر کو الیکٹریسٹی سے جوڑتا ہوں, اس کا دوسرا سرا اپنے موبائل میں لگاتا ہوں, بیٹھا رہتا ہوں جب تک مثلا 20%, 30%, 40%, 50% چارج لو جتنا میں چاہتا ہوں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ تار لگا دیا اس کے بعد میں موبائل لے کے چل لوں, نہیں, یعنی جڑا رہتا ہوں اس وقت تک جب تک کہ جو انرجی, جو الیکٹریسٹی, جو بار مجھے چاہیے جب تک میرے موبائل میں نہیں آتا, میں بیٹھا رہتا ہوں یا اس کو رکھ کے اپنے کام کرتا ہوں, اس موبائل کو کنیکٹ رکھتا ہوں. توجہ رکھیے گا, ساری سی مثال ہے. جیسے ہی میں نے موبائل کو اس تار سے جدا کیا, میں وہ استفادہ نہیں کر سکتا, تو موبائل کو چارج نہیں کر سکتا. خب جب ایک موبائل کو چارج کرنے کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے, تو کیا اہل بیت سے تمسک کے لیے کوئی پروسیس نہیں ہے؟ صرف قرآن گھر میں رکھ دیجیے کافی ہے, صرف 12 امام کے عالم بنا دیجیے کافی ہے, صرف حضرت عباس کا عالم لگا کے اس کو چوم لیجیے کافی ہے؟ نہیں, تمسک, یہ عالم لگانا, عالم چومنا, قرآن اٹھانا, قرآن پڑھنا, بچی کے سر پہ قرآن رکھنا مثال کے طور پر شادی کے وقت, یہ سب کیا, یہ اظہار ہے ولایت کے, یہ محبت کے اظہار کے, مودت کے اظہار کے طریقے ہیں حضرت علی گرامی. یہ تمسک اس سے بالا تر ہے. لہذا اہل بیت فرما رہے ہیں کہ تمسک اختیار کرو. اس لیے میں نے کہا کہ اذا ہممت بامر معصوم کریں, جب بھی تم کسی بھی کام کا ارادہ کرو, اسٹڈی کرنی ہے, بازار جانا ہے, کوئی موبائل خریدنا ہے, کوئی پرچیز کرنا ہے, کسی دوست کے ساتھ دوستی کرنی ہے, کوئی کمنٹ ہی لکھنا ہے, کمنٹ ہی لکھنا ہے, اذا ہممت بامر فتدبر, سوچو. یاد رکھیے کہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ہر سانس ایک قدم کی مانند ہے, یا تمہیں جنت سے قریب کر رہا ہے یا جہنم سے قریب کر رہا ہے. وقت کو آپ روک سکتے ہیں, گھڑی میں تو روک سکتے ہیں, لیکن کیا وقت کی رفتار جو اس وقت حاکم ہے ہم پر, ہم اس کو نہیں روک سکتے, وقت کو نہیں روک سکتے. لہذا میں کوئی خدا بندہ میں ابھی سو رہا ہوں, لہذا تو وقت کو روک دے, نہ میں جنت میں نہ جہنم میں, ہو سکتا ہے؟ اے خدا میں تھوڑی دیر کے لیے مثلا اپنا نجی کام کرنے جا رہا ہوں, وقت کو روک دے, نہیں ہو سکتا. یا پازیٹیو یا نگیٹو, یا جنت یا جہنم, اچھا ممکن نہیں ہے, ان دو کے علاوہ تیسری چیز کو ممکن نہیں, درمیانی کوئی راہ ہی نہیں ہے, یہ جنت کی طرف جا رہا ہوں یا جہنم کی طرف جا رہا ہوں, یاد رکھیے گا. بس معصوم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کا ہر فیصلہ یا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف, اسٹل اور پوز نہیں ہو سکتی زندگی عزیزہ نگرامی. بس معصوم کہہ رہے ہیں اگر چاہتے ہو کہ صحیح فیصلہ کرنے کی عادت تم میں آ جائے, کیا کام کرو, جب بھی کوئی کام کرو اس کے بارے میں سوچو. یہ کمنٹ ہے جو ہم سوشل میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی کھینچا ٹانگی, اس کی ٹنگے اتاری, اس کی پگڑی اتاری, اس کو گالم کرو, اس کی یہ, اس کی وہ, یہی ایک کمنٹ, ایک کمنٹ, ایک الفابیٹ کا ایک اے یا بی یا سی, سنگل اے, معذرت کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, آج کل کی جو لینگویج ہو گئی ہے وہ بہت شارٹ ہو گئی ہے. ہاو آر یو, ایچ مثلاً کر کے اس کو مخفف کر کے لکھ دیں گے, مثلا پوچھیں گے وائی, ڈو ایچ وائی ہوتا ہے, اب اس کو کیا کیا انہوں نے, وائی لکھ دیا, وائی یعنی کیوں. اب یہ انڈرسٹوڈ ہو گیا میرے لیے, ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں. اب معذرت کے ساتھ گالم گلوچ بھی نوجوانوں کے درمیان اے بی سی ڈی ہو گئی ہے, دو تین الفابیٹ ملائے اور ایک گالی لکھ دی, معذرت کے ساتھ ایک فحش کلمہ لکھ دیا, بیٹا, جوان, بہن, بچی, یہ جو کچھ لکھ رہے ہو, یہ کمنٹ دے رہے ہو, یاد رکھنا یہ گلے کا پھندا بھی بن سکتا ہے, اتنا مرحلہ آسان نہیں ہے. کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ دینا, نہ صرف کمنٹ دینا, اشارہ کرنا. جناب عائشہ رسول کی خدمت موجود تھی, ایک کوتا قد کی عورت آئی, جناب عائشہ نے اشارہ کر کے کہا وہ کوتا قد کی عورت تھی, رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ تم نے غیبت کی, اشارے سے غیبت. اب اشارہ تو ایک ایکشن تو ہے نا, ٹھیک ہے آپ نے بولا نہیں, اشارہ کیا ہاتھ سے یا آنکھوں سے. یہ کمنٹ کیا ہے؟ یہ کمنٹ لکھنا سوشل میڈیا پر, واٹس ایپ پہ یا دوسری جگہ پر, یاد رکھیے گا یہ میرا اور آپ کے گلے کا پھندا بن سکتا ہے, اتنا آسان نہیں ہے. تو عادت ڈالیں اپنے آپ کو کمنٹ لکھتے بس سوچیں کہ یہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہے, تمسک ہے اس میں قرآن و اہل بیت کا. یہاں سے پھر آہستہ آہستہ مجھ میں اور آپ میں عادت ہوگی. سوچیں, اسی لیے علماء نے بھی کہا ہے اور سکسیسفل لائف کرنے والے اسکالرز نے بھی کہا کہ جب صبح اٹھیں دن بھر کے کام جو کچھ آپ نے کرنے پیپر پہ لکھ لیں, ایک پرچے پہ لکھ کے ڈال دیں کہ آج میں نے 10 کام کرنے اور اس کام کو اتنا اتنا وقت دینا ہے. رات کو جب آئیں تو دیکھیں کہ آپ نے کتنا ٹائم کل کیا ہے, کتنا ٹائم راستے میں خود بہت کل ہوگی ٹریفک کی وجہ سے, ان سب کو کیلکولیٹ کریں. اگر آپ ٹائم مینجمنٹ چاہتے ہیں تو پھر یہ کام کیجیے. اب جو ٹائم مینجمنٹ والے ہوتے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, مائنڈ سائنس یہی ہے کہ اپنے ذہن کو تیز کرنا ہے. تو رات کو صبح کام لکھیں, رات کو آ کے چیک کریں کہ میں نے یہ کام جو کرنے تھے میں نے کیے کہ نہیں کیے. اسی کو در حقیقت مراقبہ کہا جاتا ہے, یعنی صبح آپ نے نیت کی کہ آج میں نے امام وقت کو سلام کیا ہے, آج میں نے امام زمانہ کی زیارت علی یاسین یہ دعا عہد پڑھی ہے, آج میرا دل در حقیقت کیا ہے امام کی تاثیر پر بھی ہوتے. اب جب رات کو لیٹیں چیک کریں اپنے آپ کو, محاسبہ کریں, حساب کریں, چیک کریں, بیلنس رکھیں کتنا غلط کیا کتنا اچھا کیا. ساتویں امام فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں کہ جس کے 24 گھنٹے گزر جائیں وہ اپنے اعمال کا محاسبہ نہ کرے. لئیس منا, شوخی نہیں ہے, شاعر کا جملہ اور مصرع نہیں. امام نے کہتے لئیس منا, معذرت کے ساتھ نعوذ باللہ غصے میں آ گئے امام, نہیں. امام یعنی حقیقت تعلیمات قرآن, حقیقت ولایت, لہذا میں نہیں, نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. لہذا اپنے آپ کو چیک کریں. اگر امام کے لیے چاہتے ہیں عزیز علی کرامی, اپنے فیصلوں کو مضبوط بنائیں, اپنے عزم کو مضبوط بنائیں, اپنے ارادوں کو مضبوط بنائیں, جب بھی کوئی کام کرنا چاہیں اس کی عاقبت اور انجام کو دیکھیں. یہ دوستیاں, یہ فرینڈشپ, کتنی ایسی فرینڈشپ ہیں آپ کے اسی دنیا میں آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر, میڈیا پر زبان سے درخواست عام ہیں, یہی دوستیاں نابودی کا سبب بن رہی ہیں, یہی دوستیاں ہلاکت کا سبب بن رہی ہیں, یہی دوستیاں ایمان کو ضائع کرنے کا سبب بن رہی ہیں. بعض وقت یہی دوستیاں انسان اپنا عقیدہ تبدیل کر لیتا ہے. یہی عشق مجازی, مجھے ابھی چند دن پہلے کسی کے ساتھ میں مجلس میں جا رہا تھا, انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب تھے اچھے خاصے عزدار مادمی نمازی, اور ایک اہل سنت سے شادی کی اور ماشاء اللہ سے رخصت ہو گئے. وہ سمجھ گیا آپ, رخصت ہو گئے, وہ نہ نماز ان کی اہل تشریح کے مطابق, نہ روزہ, کچھ نہیں. دوستیاں, یہ فرینڈشپ, یہ تعلقات, یہ سب کیا ہے؟ مطمئن نہ ہو کبھی, جو مطمئن ہو اپنے ایمان سے وہ ہلاک ہو گیا. میں حدیث, ایک آخری حدیث پیش کروں آپ کی ذہن میں تمام کروں. سوچ رہا تھا کہ امام علی نے عجیب حدیث بیان کی ہے, جس میں خود پسندی داخل ہو گئی وہ ہلاک ہو گیا. خود پسندی کیا ہے؟ میں مطمئن ہو جاؤں, میں اچھا ہوں, میں خوب ہوں, میں پرفیکٹ ہوں, مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے, آئی ایم پرفیکٹ, میں سب سے بڑا علامہ ہوں, میں بہت بڑا آیت اللہ ہوں, میں بہت بڑا ذاکر ہوں, مجھ سے بڑا کوئی ماشاء اللہ سے. آج کل تو ایک وبا چل نکلی نا عالمی شہرت یافتہ, میں عالمی شہرت یافتہ ذاکر حسین ہوں. یہ جو اطمینان آتا جا رہا ہے, خود پسندی آتی جا رہی ہے, سیلیبریٹری ہونے کا شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ فیس بک, یہ سوشل میڈیا, یہ ساری چیزیں جو آہستہ آہستہ آپ کو عادی بنایا گیا ہے, یہ خود پسندی کے لیے معذرت ہے. اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں, نوجوان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں. خیر اب تو خیر میں نے دیکھا کہ 80-80 سال کے افراد بھی اس میں مبتلا ہو گئے معذرت کے ساتھ. ایک بھکاری وہ ہوتا ہے جو روڈ پہ مانگ رہا تھا بھائی دے دو, بھائی دے دو, بھائی دے دو, आपकी गाड़ी चलने लगती है, वो भी आपके पीछे पीछे भाई दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। एक वो भिखारी, एक मॉडर्न भिखारी होता है सोशल मीडिया का। इधर से तस्वीर अपलोड की, सेल्फी डाल दी, भाई लाइक करो, भाई फॉरवर्ड करो, भाई कमेंट करो, तुम भी भिखारी हो। हर थोड़ी देर बाद खोल के देखोगे कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए। नौजवान बच्चे तारीफ करेंगे इस बात की, मैंने जो स्टेटस डाला है, मैंने जो बात लिखी है, मैंने जो पोस्ट डाली है, मैंने जो फॉरवर्ड की, कितने लाइक आए। ये खुद पसंदी की एक दलील है। फेसबुक, ये फेस जो तुम्हें दिखाया जा रहा है, ये खुद पसंदी है। इंस्टाग्राम खुद पसंदी है, मुमकिन है कि कोई इसे सही इस्तेफादा करे, उसे गलत नहीं, लेकिन अक्सरियत हमारी यूथ और जवान इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। खुद पसंदी ऐसा, ये खुद पसंदी कि मैं देखूं मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूं। अब तो खैर ऐसे लेंसेज आते चले जा रहे हैं जी, वो और बहुत सारे फीचर्स आते रहते हैं, मुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि क्या क्या होता है। नौजवान बच्चे ज़्यादा जानते हैं इंस्टाग्राम में और इस किस्म के जो चीज़ें होती हैं उसमें लेंसेज आ गए, लेंसेज आप खूबसूरत हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएंगे, आपकी ऐसी तस्वीर होगी कि कभी आपने भी नहीं सोचा होगा मेरी तस्वीर ऐसी हो सकती है। तो कहने का मकसद ये कि खुद पसंदी, अब तस्वीर आपने डाल दी लेंस के साथ, आप बड़े खूबसूरत, आप लाइक करो भाई, वो फ़ोन कॉल भी होंगी, कमेंट्स भी होंगे, दोस्तों को पता चलेगा, फिर आप खुश होंगे। कोई अपनी तस्वीर देख के नाराज होता है? खुश होता है। ये जो खुश हो रहे हो तो मौला अली ने कहा तुम खुद पसंदी आती जा रही, ये कमतरीन दर्जा है खुद पसंदी का। यानी शैतान दबे कदमों तुम्हारे दिल की दुनिया में दाखिल हो गया है, शैतान दबे कदम दाखिल हो गया है। चोर अगर दरवाजा तोड़ के आएगा आप उठ जाएंगे, लेकिन चोर दबे कदमों आएगा आपको अंदाजा नहीं होगा। शैतान दबे कदमों इस खुद पसंदी से दिल की दुनिया में ईमान की बुनियादों को कमजोर कर रहा है। मैं सोचा था मौला अली ने वाकई ना उस जमाने में 1400 साल पहले आज के जमाने की अक्कासी की है, जिसमें खुद पसंदी दाखिल हो गई। ये मॉडर्न भिखारी हैं सोशल मीडिया के। लिहाजा मुतमईन नहीं होना हमें किसी भी लम्हे। मैं कितनी अच्छी नमाज पढ़ लूं मुतमईन ना हूं, मैं कितनी अच्छी अदादारी करूं मुतमईन ना हूं, मैं कितना अदादार इमाम हुसैन पे गया मैं मुतमईन ना हूं, मुझे इससे बेहतर करना है, मुझे इससे खूबसूरत अमल पे चलाना है, मुझे इससे अच्छी नमाज पढ़नी है, मुझे किसी की हेल्प करनी है, इससे बेहतर करनी है, मुतमईन नहीं होना। ये इत्मीनान ये कातिल है इरादों का, ईमान का। तो हमें अपने ईमान की हिफाजत करके अपने इमाम के लिए तैयारी करनी है। मिलकर गुरु भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, बस जितना वक्त हमें मिला है किसी और उम्मत को नहीं मिला। लिहाजा हमारा ईमान और हमारा इम्तिहान बहुत सख्त है। अज़ा निगरामी, जहादी तबीन यही है कि अपने इरादों को मजबूत करें और अपने ईमान के लिए इल्तिजा करें। दरवाज़ा खटखटाएं, मन जद्दा वजदा, जिसने दरवाज़ा खटखटाया खुदा का अहले बैत का दरवाज़ा खुल जाएगा। मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है कि आप अहले बैत का दिल से एहतराम करें और दिल से दरवाज़ा खटखटाएं, आपके लिए अहले बैत दरवाज़ा न खोले, मुमकिन नहीं है। हज़रत यूनुस का वाक़या, وَإِذْ مُغَادِ مَنْ فَضَلْنَا عَلَّنَا نَقْدَرْ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ, غصے میں چلے, وہ واقعہ پورا ہے, مچھلی کے پیٹ میں گئے, فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ, رات کی تاریکی, سمندر کی تاریکی, مچھلی کے پیٹ کی تاریکی, تین ظلمات, نَادَ فِي الظُّلُمَاتِ, اسے کیا کہا, اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ, خدا میں نے ظلم کیا, میں نے ترک اولیٰ کیا, فَسَجَدْنَا لَهُ, ہم نے اس کی توبہ قبول کی, وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ, اور اس کرب و اذیت و امتحان سے اسے نکالا۔ یہ تو تھا حضرت یونس کا واقعہ۔ خدا نے کہا اب ایک اصول دے رہا ہوں تا قیامت کے لیے, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور جس طرح یونس نے غلطی کی, ترک اولا کیا, مچھلی کے پیٹ میں گئے, احساس ہوا غلطی کا, ترک اولا کیا ہے, توبہ کی, خدا نے کہا فَسَجَبْنَا لَهُ, قبول کی, نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ, اس مشکل سے نجات دی۔ اب خدا نے کہا ایک اصول تھا قیامت کے, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اسی طریقے سے ہم تمام اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ جو کوئی بھی ہمارے دروازے پہ آئے گا, دروازہ کھٹکھٹائے گا, توبہ کرے گا, خدا سوری ایکسکیوز, کرے گا خدا کہے گا کہ ہم اسے نجات دینے والے. اہل بیت کا دروازہ بھی بالکل اسی طرح, کوئی غلطی ہوئی ہے, کوئی گناہ ہوا ہے, جائیے اہل بیت کا دروازہ, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین سے تبصر کیجیے, مولانا میرا ہاتھ تھا بھی, ہاں تو اسٹرگل کرنی پڑے گی, صرف کہہ دینے سے کافی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. شرمندگی اپنی جگہ, احساس اپنی جگہ, نیرابت اپنی جگہ, اس کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم آپ کی طرف سے, یہ عزم آپ کی فیوچر کو در حقیقت سیکیور کرے گا کہ آپ نے جو اہل بیت سے توسل کیا, اہل بیت نے آپ کے دل میں توبہ کی محبت ڈالی, اللہ نے توبہ کی محبت ڈالی, اب اس پہ قائم رہنا آپ کا کام ہے. جتنا آپ قائم رہیں گے اتنا آپ سیکیور رہیں گے, مستقبل کے حوالے سے جڑے رہیں گے, تبسم اور تمسم اختیار کیے رہیں گے. بس اصل میں کربلا کا مقصد یہی تھا کہ کربلا ہمیں دنیا کے امتحان میں کامیابی کے راز بتائے, کربلا ہمیں بتائے کہ امتحانوں میں کیسے کامیاب ہوا جاتا ہے, سخت سخت شدائد میں کیسے نماز پڑھی جاتی ہے, کیسے اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کی جاتی, کیسے اپنے پردے کو بچایا جاتا ہے. کربلا ہی, کربلا یعنی تیروں کے سائے میں نماز, کربلا یعنی حکم الہی کا قیام. اور یہی وجہ ہے امام سجاد 35 برس گریا کرتے رہے. کائنات میں چند شخصیات ہیں جنہوں نے شدید گریہ کیا ہے, ان میں سے ایک حضرت آدم ہے اور ان میں سے ایک امام سجاد ہے, اور بھی شخصیات ہیں. 35 برس گریہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور 35 اور پھر اس سے زیادہ گریہ جس کا بظاہر نام نہیں لیا تھا وہ میرے زمانے کا امام ہے. لَأَنْدُبَنَّا صَبَاحًا وَمَسَاءً, 150 سال سے زیادہ جو اپنے جد حسین پر صبح شام گریا کرتا ہے میرے زمانے کا امام ہے. صبح شام امام نے کہا اگر آنسو ختم ہو جائیں گے میں خون روؤں گا. امام سجاد یہ اسیروں کا قافلہ لے کر, کسی نے پوچھا مولا بتائیے سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی, مولا کیا کہتے ہیں, الشام الشام الشام. امام سجاد کے مسائل واقعی بہت سخت ہیں, بہت عجیب ہیں. لہذا امام سجاد سے توسل جن لوگوں نے کیا ہے سخت سخت حالات میں کہتے ہیں کہ ہمیں فوراً جواب ملا ہے. امام سے پوچھا مولا بتائیے سب سے زیادہ مصیبت سب سے زیادہ مسائل کہاں تھے, مولا سر کو جھکاتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے, سینے پہ ہاتھ رکھتے کہتے الشام الشام الشام. ارے وہ شام کا دربار تھا, وہ ساسی کرسی نشین اور سید زادیاں شرابی کے دربار میں تھے. اللہ اکبر. امام گریہ کرتے, کسی نے پوچھا مولا بتائیے کب تک گریہ کریں گے آپ, مولا نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا, یعقوب کے 12 فرزند میں سے ایک فرزند گم ہو گیا تھا, غائب ہو گیا تھا, یعقوب نے فراق یوسف میں اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. قرآن کے بابا یوبت عینا ہو, آنکھیں سفید ہو گئیں. کہا کہ ایک فراق یوسف میں یعقوب کا گریہ اتنا تھا کہ نابینا ہو گئے, ارے میرے 18 جوانان بریاش ہیں بشمول امام حسن, ایک دن میں قتل کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ جب پانی لایا جاتا امام گریہ فرماتے, جب کھانا لایا جاتا امام گریہ فرماتے, آپ کو کربلا یاد آ جاتا, جب بستر لگایا جاتا امام گریہ فرماتے, جب بازار جاتے تھے تو دیکھتے تھے قصاب کو پتہ چلتا تھا امام آ رہے ہیں, اپنی دکانوں اپنے ذبح شدہ جانور میں پردہ ڈال دیتے تھے, اگر کہیں امام کی نگاہ پڑ جاتی اور قصاب کی دکان پہ چلے جاتے تو کہتے یہ بتا بھائی کیا ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا, کہا کہ مولا ہم مسلمان ہیں اس کو پانی پلاتے ہیں, ظرف آپ سامنے رکھ دیتے ہیں جب تک جانور اپنی بے زبانی سے خود منہ نہیں ہٹاتا ہم ظرف آب نہیں ہٹاتے. ایک دفعہ کربلا کی طرف کر دیتا, ہائے میرا بابا ہائے, 3 دن کا مہمان بلا کر جسے پیاسا شہید کیا گیا ہے. اللہ اکبر. امام حسین کی پیاس بھی عجیب تھی عزیزہ نگرامی. دو جگہ اس پیاس کا شدت سے تذکرہ ملتا ہے. ایک امام کی شہادت, امام کی زندگی میں تو اب جا بجا مقامات تھے لیکن دو مقامات پر بہت شدت کے ساتھ ملتا ہے. جب امام حسین کا زلجنا آیا ہے اور در خیمہ پہ آیا ہے اور خیمے پر آنے کے بعد زلجنا نے اپنی آواز سے متوجہ کیا, جناب سکینہ نے دیکھا زین ڈھلکی ہوئی, لگام ٹوٹی ہوئی, تیر لگے ہوئے, پیشانی خون میں آلودہ ہے. سکینہ نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا بابا کہاں ہے. سکینہ نے کہا اے میرے بابا کے سوار میں جتنا, اے میرے بابا کے رہروار میں جتنا بتا دے میرا بابا پیاسا شہید ہوا یا اسے ایک گھونٹ پانی ملا. اجرکم اللہ. اور یہی وجہ ہے امام سجاد نے جب قبر حسین بنا دی نا تو اپنی سیدھے ہاتھ کے انگشت شہادت سے لکھا ہذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ اتشانا, یہ حسین ابن علی کی قبر ہے کہ جس کو پیاسا شہید کیا گیا. اس پیاس کو 35 برس امام سجاد روتے رہے, پیاس 35 برس امام سجاد کے ریا کرتے رہے. عزدار گزرنے والے کہتے تھے کہ جب ہم امام کے گھر سے گزرتے تھے بالائی منزل سے پانی بہنے لگتا تھا تو میں پوچھتے پانی کیسا ہے, کہتے تھے کہ امام کے لیے پانی لایا گیا کہ امام وضو فرمائے, مگر پانی کو دیکھتا ہے میرا چوہتا امام گریا کرنے لگتا ہے, اتنا گریا کرتا ہے میرا امام. بس ادا دارو امام سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, امام نے کہا شام اشام اشام. اور جناب سید سجاد کے مصائب کی انتہا کہاں پر ہے, جب قافلہ لوٹ کر کربلا آیا ہے بیویوں کو بتایا یہ حسین ابن علی کی قبر ہے, یہاں علی اصغر کی قبر ہے, یہاں عباس کی قبر ہے, یہاں علی اکبر کی قبر ہے, یہ گنج شہدا ہے جس میں تمام دفن ہے. اس کے بعد جب سب کو زیارت کرا دی اب تلے تنہا ترائی کی طرف چلے سید سجاد, قبر ابو الفضل عباس سے پہنچے, بڑی دیر مرثیہ پڑھتے رہے سید سجاد, کیا کہا چچا آپ ایک مرتبہ شہید ہوئے مگر ہائے سید سجاد, ارے قدم قدم پہ گلیوں میں بازاروں میں درباروں میں تمہارا بھتیجا شہید ہوتا رہا. چچا عباس ارے مدینے سے چادروں کے ساتھ لانا تمہارا جہاد تھا, ارے بے مکنا ارے سید زادیوں کو درباروں میں لے جانا میرا جہاد. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین ماتم حسین.